الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصم لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين قرآن حکیم کے 26 پارے میں سے سورہ قاف کا مطالعہ کر رہے ہیں گزشتہ دو تین نشستوں میں دو ہی آیات پر قدر تفصیل سے ہم نے کلام کیا تھا اور مقصد یہ تھا کہ جو اہل جہنم کی صفات کا قرآن کریم نے تذکرہ کیا اور اس میں ہمارے لیے عبرت یہ ہے کہ ان صفات سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں ذکر آیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ہر ناشکرے کو سرکشی کرنے والے کو مال میں بخل کنجوسی کرنے والے کو حد سے بڑھ جانے والے کو اور شبہات ڈالنے والے کو تم جہنم میں ڈال دو اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما اور پچھلی نشست میں یہ بات کہ شبہات ڈالنا اس پر ہم نے تفصیل سے کلام کیا ایک تو وہ کھلے کافر تھے کہ جو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مشرکین مکہ طرح طرح کے اعتراضات کر کے لوگوں کے ایمان کے تعلق سے ان کو شبہات میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے یا جنہوں نے ایمان کی دعوت قبول نہیں کی ان کے ذہنوں میں شبہات پیدا کرتے یا جو قبول کر چکے ہوتے ان کو شبہات میں مبتلا کر کے ان کے ایمان سے ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے اور گزشتہ نشست میں ہم نے تفصیل سے بات کی کہ جس عہد میں ہم جی رہے ہیں احادیث کے مطابق بھی یہ فتنوں کا دور ہے اور ان فتنوں کے دور میں ہر دوسرے دن کوئی نیا فتنہ کھڑا کیا جاتا ہے اور اصحاب ایمان اور اہل ایمان ان کے دل و دماغ میں شبہات ڈال کر ان کو ایمان سے روکنے یا دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اس پر تفصیلی کلام پچھلی نشست میں ہم نے کیا تھا آج گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں آگے سورہ قاف کی آیت نمبر 26 سے ارشاد ہوا الذی جعل مع اللہ الہا آخر وہ کہ جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ٹھہرا لیا فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ پس تم اسے ڈال دو شدید عذاب میں یہ وہ شخص کہ جس نے شرک کی روش اختیار کی اللہ کے سوا کسی اور کو معبود ٹھہرا لیا جیسے کہ مشرکین مکہ کا معاملہ تھا یا اس عہد کے مشرکین کا معاملہ کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو بھی عبادت کے لائق سمجھتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہوں اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شرک سے میری اور آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے شرک کا معاملہ یہ ہے قرآن حکیم بتاتا ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں انہ من یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ ومأواہ النار کہ بے شک جس کسی نے اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو اس کے لیے جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے شرک کے بارے میں قرآن یہ بھی فرماتا ہے دو مرتبہ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں اور سورہ نساء کی آیت نمبر 116 میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے یغفر ما دون ذلک لمن یشاء ہاں اس کے سوا جس گناہ کو اللہ تعالیٰ چاہے گا معاف فرما دے گا یہاں ایک نقطہ یہ کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے ہاں کوئی سچی اور پکی توبہ کر لے کوئی سچی اور پکی توبہ کر کے شرک کے رویے کو چھوڑ کر توحید کا اقرار کر لے اور توحید کے تقاضوں پر کاربند ہو جائے تو اس کے لیے معافی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں سے ورنہ یہ ایسا جرم ہے کہ جو ناقابل معافی ہے اور بلا توبہ بغیر توبہ یہ معاف قطعاً نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ شرک کی ہر شکل سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے صحیح مسلم شریف کی روایت ہے قیامت کا دن ہوگا بندہ اللہ سے التجا کرے گا کہ اللہ مجھے معاف کر دے اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے گا میں نے تجھ سے بڑی ہلکی بات کی تھی بلکہ بندہ چاہے گا حدیث میں الفاظ تو یہ ہیں کہ سارا زمین بھر سونا اس کو مل جائے اور وہ اللہ کے سامنے فدیے کے طور پر پیش کر دے اول تو یہ ممکن نہیں اول تو یہ ممکن نہیں کہ سارا زمین بھر سونا اس کو مل جائے. اللہ فرمائے گا میں نے تجھ سے اس سے ہلکی بات کا دنیا میں مطالبہ کیا تھا کہ یہ تو یہ کہ تو مجھے معبود مانتا اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا, تو آج یہ تجھے ذلت اور رسوائی نہ اٹھانا پڑتی. باقی شرک کا موضوع اپنی جگہ تفصیل طلب ہے, علماء نے اس کو تفصیل سے بیان بھی فرمایا, اور ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 6 گھنٹے کے بہت پرانے ان کے دروس ہیں حقیقت و اسلامی شرک کے عنوان پر, اور اس کی خاص بات یہ کہ کئی علماء کرام نے بھی اس کو بڑی اس کو تحسین سے دیکھا اور اس کی بڑی تائید فرمائی. تو 6 گھنٹے کے ان کے حقیقت و اقسام شرک کے موضوع پر, اب جو لوگ بھی انٹرنیٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں بس سرچ کریں گے آپ کو فوراً وہ مل جائے گا. بہت تفصیل سے انہوں نے بھی اس کو بیان فرمایا, اللہ کی ذات میں شریک کرنا, اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک کرنا, اور اللہ تعالیٰ کے حقوق میں شریک کرنا. اللہ کی ذات میں شرک کیا ہے؟ جیسے کہ مشرکین مکہ معاذ اللہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے دیا. اب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ تو گھناؤنا شرک ہے نا, بھائی انسان کا بیٹا کیا ہوگا؟ انسان ہوگا. سمجھانے کے لیے مثال ہے, گھوڑے کا بچہ کیا ہوگا؟ گھوڑا ہوگا. آگے سمجھ گئے کس قدر گھناؤنا جرم ہے کہ خدا کا بیٹا یا خدا کی بیٹی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ مشرکین مکہ نے حرکت کی, اہل کتاب نے بھی حرکت کی. عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا قرار دے دیا نصارہ نے, عزیر علیہ السلام کو بیٹا قرار دے دیا یہود نے, بدترین شرکی روش ہے. تو یہ ہے اللہ کی ذات میں شریک کرنا, اللہ جیسا کسی کو قرار دے دینا. ایک ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک کرنا, اور یہ کبھی لا علمی یا غلط فہمیوں کی بنیاد پر انسان اس شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ ہی کی طرح کی صفات بندوں میں مان لینا, علماء نے 3 اصول اس تعلق سے بیان فرمائے, اگر وہ بات واضح رہے تو اس طرح کی شرک سے بھی انشاءاللہ ہم بچ سکیں گے. وہ کیا ہے؟ ہر اصول 3 اصول سمجھ لیں ہر صفت کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں وہ اس کی اپنی ذاتی صفات ہیں, وہ قدرت رکھتا ہے, وہ علم رکھتا ہے, وہ سننے والا ہے, وہ دیکھنے والا ہے. اللہ کی تمام صفات اس کی ذاتی صفات ہیں. مخلوق بھی دیکھتی ہے, مخلوق بھی سنتی ہے, لیکن مخلوق کی صفات اس کی اپنی ذاتی نہیں, اللہ کی عطا کردہ. فرق ہو گیا نا, سنتے ہم بھی, سنتا اللہ بھی ہے, لیکن اللہ اکبر زمین اور آسمان کا فرق بھی کم ہو جائے گا نا, بہت بہت سے زیادہ فرق. تو پہلا اصول اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذاتی ہیں, مخلوق کی عطا ہی اللہ کی عطا کردہ ہے. نمبر 2, اللہ کی صفات لامحدود ہیں, مخلوق کی صفات محدود ہیں. میں یہاں سے میکسیمم وہ بلڈنگ نظر آ رہی وہاں تک دیکھ سکتا ہوں, اور اگر میں کوئی کیمرہ لگا لوں گا تو تھوڑا اور آگے زیادہ دیکھ لوں گا, اور اگر میں سیٹلائٹ کی ٹیکنالوجی کو استعمال کر لوں گا تو میں پوری زمین کو دیکھ لوں گا. اتنا ہی ہے نا. اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ وہ سب کچھ دیکھتا ہے, ہم سب کچھ دیکھ نہیں سکتے. تو اللہ کی صفات لامحدود ہیں اور بندوں کی صفات محدود ہیں. اللہ کی صفات مطلق ہیں, کیا مطلب؟ ایبسلیوٹ ہیں. کیا مطلب؟ کامل ہیں, اس میں کمی بیشی کا امکان نہیں. ہمارا معاملہ کیا ہے کہ بچپن میں نظر ہے, کچھ دیکھ رہا آدمی, ذرا جوان ہوا تو نظر پوری ہو گئی, بڑھاپا آیا تو کمزور ہو گئی, کبھی آ کر ختم ہو گئی, کمی بھی اور اضافہ بھی. اللہ کی صفات کا معاملہ کیا ہے؟ اس میں کمی بیشی کا کوئی معاملہ نہیں ہے. ایک اور بات سمجھائی جاتی ہے, مخلوق کی صفات حادث ہیں, اللہ کی صفات قدیم ہیں. یہ فلسفے کی اصطلاحات ہیں, میرا میدان نہیں ہے, لیکن 2 اصطلاحات فلسفے میں استعمال ہوتی ہیں. کیا مطلب؟ اللہ کی ہمیشہ سے ہیں, ہمیشہ رہیں گی, ہماری نہ ہمیشہ سے ہیں نہ ہمیشہ رہیں گی. تو اللہ کی صفات ذاتی ہیں, مخلوق کی عطا کردہ. اللہ خالق, باقی سب مخلوق, عام انسان بھی اور دیگر مخلوقات سب اس میں شامل, حتیٰ کہ فرشتے بھی, اور انسانوں میں عظیم ترین انبیاء اور رسل بھی شامل ہیں. ہاں کہاں ان کا مقام بلند, کہاں عام انسان, زمین آسمان کا فرق ہوگا, البتہ وہ بھی مخلوق میں شامل. تو اللہ کی صفات ذاتی ہیں, مخلوق کی عطا کردہ. اللہ کی لامحدود ہیں, مخلوق کی محدود ہیں. اللہ کی مطلق ایبسلیوٹ ہیں, کامل ہیں, مخلوق کی کبھی ہیں, کبھی زیادہ کبھی کم. اور اللہ کی ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گی, مخلوق کی نہ ہمیشہ سے نہ ہمیشہ رہیں گی. اب اس میں علم کی بات کر لیں, قدرت کی بات کر لیں, کسی اور صفات کی بات کر لیں. ہاں, صفت تخلیق صرف اللہ کے لیے. ہاں, تخلیق کا دعویٰ فرعون نے بھی نہیں کیا تھا, یہ بات ہم کئی مرتبہ سمجھ چکے ہیں. غور کیجئے گا, فرعون نے رب ہونے کا دعویٰ کیا ہے, خالق ہونے کا دعویٰ صرف اللہ نے دعویٰ کیا, اسی کو زیب دیتا ہے, باقی ساری مخلوق ہے. سبحان اللہ. لیکن بقیہ صفات کا میں ذکر کر رہا تھا, سننا, دیکھنا, علم کا ہونا, قدرت کا ہونا, طاقت کا ہونا. اصول اگر یاد رہے کہ اللہ کی ذاتی ہیں, مخلوق کی عطائی ہیں, عطا کردہ ہیں, تو پھر اس طرح کے مخمصے و شرک میں انسان انشاءاللہ مبتلا نہیں ہوگا. ایک چھوٹا سا مسئلہ جو کہ اس دور میں بہت بڑا مسئلہ بن گیا وہ ہے کہ میٹر کو مادے کو اپنی حیثیت میں ایبسلیوٹ سمجھ لیا گیا ہے, جبکہ ہمارا یقین اور ہمارا ایمان یہ ہے اللہ نے ہر شے کو پیدا فرمایا ہے, اللہ نے فزیکل لاز بنائے بھی ہیں, مادی قوانین اللہ جب چاہے ان کو بریک کر سکتا ہے, روک سکتا ہے. مثال آگ جلاتی ہے نا, آگ جلاتی ہے لیکن اللہ نہ چاہے تو نہیں جلا سکتی. اللہ ان مادی قوانین کا پابند نہیں ہے, ہمیں اس نے پابند کیا. اللہ خود کسی قانون کا پابند نہیں. ایک تو یہ مادی قوانین کا معاملہ, اور ایک یہ میٹر کو اس کی اپنی ذات میں آج ایبسلیوٹ سمجھ لیا گیا, اور اسی کی بنیاد پر خالق کائنات کا انکار کرنے چل پڑا ایتھیسٹ بن کر ایک انسان. یہ جو میٹر کو اپنی ذات میں اس کو سب کچھ سمجھ لیا گیا, یہ بات بھی غلط اور باطل ہے. اس سے کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ جو اجزاء, یہ اشیاء, یہ ایلیمنٹس, یہ عناصر موجود ہیں, ان کا خالق بھی اللہ ہے اور ان میں تاثیر ڈالنے والا بھی اللہ ہے. یہ فرق ہے ہمارا عقیدے کا, اور یہ فرق ہے اس وقت مادہ پرست میٹریلسٹک اپروچ رکھنے والے لوگوں کا. ایک تیسرا پہلو شرک کے تعلق سے وہ آتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے حقوق میں شریک کرنا. اور اللہ کے حقوق تو بہت سارے بیان ہو سکتے ہیں. ایک لفظ میں اللہ کا حق ہے عبادت. سارے پیغمبروں کی, تمام انبیاء اور رسول کی بنیادی دعوت کیا ہے؟ ہر رسول نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. اسی مقصد کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا. سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اللہ فرماتے ہیں میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. ایک حق, یوں کہیے ایک لفظ جس میں اللہ نے اپنے تمام حقوق کا ذکر فرما دیا, وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا. اہل علم نے عبادت کے دو اجزاء کو بیان فرمایا, امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگوں نے اس طرح سمجھایا کہ عبادت تجمع اثنین, عبادت کیا ہے؟ اس میں دو باتیں جمع ہو جاتی ہیں, غایت الحب, شدید درجے کی محبت, مع غایت الخضوع, اور انتہائی درجے میں اپنے آپ کو بچھا دینا, جھکا دینا. حد درجے کی محبت اور مکمل طور پر اپنے آپ کو جھکا دینا, بچھا دینا, یہ عبادت کے دو اجزاء ہیں. اور عبادت صرف کس کا حق ہے؟ اللہ کا. تو کیا مطلب شدید ترین, سب سے بڑھ کر محبت کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے. اور ساری محنتوں اور کوششوں کا محور اور مرکز کون ہو؟ اللہ کی ذات. مثلا قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165 میں والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور جو لوگ ایمان لائے ان کی شدید ترین محبت اللہ کے لیے ہوتی. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. یہاں تو محبت اللہ کی محبت سے اوپر چلی جاتی ہیں. کسی کی زلفوں کے اسیر ہو گئے, دولت کے پجاری بن گئے, کرسی کے غلام بن گئے, اور نہ جانے کیا کچھ, اور اللہ کے احکامات پامال, استغفر اللہ. نہیں, شدید ترین محبت ایمان والوں کی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہوتی ہے. دوسرا, قرآن ہم سے کہلواتا ہے قربانی کے موقع پر, یہ دعا بھی ہم دعا کے طور پر یہ الفاظ پڑھتے ہیں قرآن کریم کے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 میں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بے شک میری نماز و میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اور اس کی انتہا کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نماز. رب کا دین میرے وجود پر بھی قائم ہو, رب کا دین میرے ماحول میں بھی قائم ہو, اور رب کا دین اس پوری دنیا پر قائم ہو, میری زندگی کا مقصد تو یہ ہونا چاہیے. تو عبادت کے دو اجزاء, محبت سب سے بڑھ کر اللہ کے لیے, اور اطاعت بھی ٹاپ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اب یہاں ہے ہمارے لیے پریشانی کی بات, کہیں کسی کی محبت اللہ کی محبت کے برابر تو نہیں آ رہی؟ کبھی وطن کی محبت, وطن کو معبود بنا دیا گیا. کبھی ہم خلافت کے عہد میں رہتے تھے, چلے خلافت عثمانیہ کوئی آئیڈیل اسٹیٹ نہیں تھی ہمارے اعتبار سے, دین کی تعلیم کے اعتبار سے, مگر ہر حال مطلوب تھی کہ مسلمانوں کی مرکزیت تھی. آج تم نے لائنیں کھینچ کھینچ کر الگ الگ کر دیا سب کو, اور پھر نعرے لگا دیے سب سے پہلے میں, سب سے پہلے تو, سب سے پہلے عرب, سب سے پہلے وہ کہتے فلاں, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے نا. خیر، تو بات ذرا دور چلی جائے تو کبھی وطن کی محبت، کبھی کسی عورت کی محبت، کبھی کسی مال کی محبت، کبھی کرسی کی محبت، شہرت کی محبت کا بت، اقتدار کی محبت اور اس کا بت، اور اس چکر میں پڑ کر انسان اللہ کی محبت کو پیچھے کر دے، بتائیے شرک کی نوعیت کی شے نہیں ہو گئی؟ بلکہ اگر مجھے اجازت دیں، شرک تو ہے برابر کرنا، کسی کی محبت اللہ کی محبت کے برابر کر دو تو کیا ہے؟ تو اگر اوپر چلی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ خطرہ ہمیں ہے. ایک ہوتا ہے عقیدے کا شرک، مشرکین مکہ کا تھا اور مشرکین کا، وہ تو پکے کھلے کافر ہیں. اور ایک خطرہ ہمیں ہے ماننے والوں، کہیں اللہ کی محبت کے برابر کسی کی محبت تو نہیں آ رہی، دیکھتے رہنا چاہیے، مستقل معاملہ ہے. اور حضور فرماتے ہیں، اگر یہ بات کسی کو ذرا لگ رہا ہے نا کہ مولوی صاحب ذرا جذباتیت میں بات کر رہے ہیں، آئیے رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان سن لیں. آپ نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ اور دینار کا بندہ. کس کا بندہ؟ اور یہ کس کے الفاظ ہیں؟ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. عبد الدینار ہلاک ہو گیا، عبد الدرہم ہلاک ہو گیا. کیا مطلب؟ عبداللہ بننا تھا، اللہ کا بندہ، اللہ کی ماننے والا، اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا، یہ مال کی محبت میں ایسا ڈوبا کہ اللہ کے احکامات پامال ہونا شروع ہو گئے. تو کس کا بندہ حضور قرار دے رہے ہیں؟ بندہ کس کا؟ دولت کا، درہم کا، دینار کا، مال کا، روپے کا، پیسے کا. میری سختی کو معاف کیجئے گا، آج کل لوگوں نے ایسے ایسے شرک فتوے لگانا شروع کر دیے کہ اللہ کی پناہ، ہر کونے خطرے سے آ رہا ہے، یوٹیوب بھرا ہوا ہے، فرقہ واریت پر مبنی کتابیں بھری نہیں، مگر اپنے اندر جھانک کر ہم شاید تیار نہیں ہو رہے، کہیں میں کسی شرک میں مبتلا تو نہیں ہوں. مشکل ہے نا، دوسرے پہ انگلی اٹھانا آسان ہے اور اپنی طرف دیکھنا مشکل کام. محبت کی بات آ گئی، اطاعت میں آ جائیں، کہیں کسی کا حکم جو اللہ کے حکم سے ٹکرائے مان کر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے. تو یہ کیا ہوا؟ برابر تھوڑے ہی کیا کسی کو، اوپر کر دیا اس کو اللہ سے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی ایسی اطاعت کرنا جائز نہیں جس سے خالق کی نافرمانی ہوتی ہو. اب اگر کسی کا حکم اللہ کے حکم سے ٹکرائے گا تو اللہ کا حکم اوپر رہنا چاہیے نا، اور مخلوق کا نیچے. اب دیکھیے، لوگ اپنے انفرادی معاملات میں، کوئی گھر میں بیوی کی ایسی مان رہا ہے، حالانکہ مرد کو قوام بنایا گیا، بیوی کی ایسی مان رہا ہے کہ اللہ کا حکم ٹوٹ جائے، اپنے کسی بڑے کی ایسی مان رہا ہے کہ اللہ کا حکم ٹوٹ جائے، حکمرانوں کی ایسی مانی جا رہی ہے کہ اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں، تو ہمیں کو خوف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کتنی مرتبہ وہ آیات ہمارے سامنے آئیں، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44, 45, 47، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں، وہی ظالم ہیں، وہی فاسق ہیں. یہ اللہ کا کلام ہے بھائی، ہلا دیتا ہے انسان کو. لیکن آج توجہ نہیں عظیم اکثریت کی. یہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں سورہ مائدہ میں. تو صحابہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، یہ پہلے بھی ذکر آ چکا ہے، حذیفہ یہ تو یہود کے لیے نا، اہل کتاب کے لیے نا، کہ وہ اگر اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرے تو کافر، ظالم، فاسق. تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، یہ بنی اسرائیل تمہارے بڑے اچھے کزنس، بڑے اچھے بھائی ہیں تمہارے، میٹھا میٹھا تمہارے لیے، کڑوا کڑوا ان کے لیے. سمجھ آئی بھائی؟ شریعت اللہ نے پہلے ان کو دی تھی، اگر اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کیے تو کافر، ظالم، فاسق. آج شریعت ہمارے پاس ہے، اگر ان احکام کی پاسداری اور احکام کے نفاذ کی کوشش نہیں کی جا رہی تو یہ کافر، ظالم، فاسق. عملی اعتبار سے ہم تفصیل اپنی جگہ پر، وہ تفاصیل میں آپ پڑھیے، مگر اللہ کا کلام ذرا ہلا دینے والا، جس کو انداز، اس کو محسوس تو کریں. میرے 5-6 فٹ کے وجود پر میرا اختیار چلتا ہے، اس پر شریعت کا حکم میں نافذ نہ کروں تو میرے گھر میں کس کا اختیار چلتا ہے؟ میرا، چلواتا ہوں میں، سب کو پتا ہے. بس بھیگی بلی بنتے جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، یہ عورتیں نہیں مانتی. نہیں، ہمارے دل کا چور ہوتا ہے بھائی، جب کھلی خلاف ورزی اللہ کے احکامات کی شادی بیاہ کے موقع پر ہوتی، بینڈ باجے اور گانے اور ناچ گانے, خاندان کی بچیاں ڈانس کر رہی, پوری دنیا دیکھ رہی, بے غیرتی کی بات نہیں؟ نہیں جی, عورتیں نہیں مانتی ہمارے, ہمارے دلوں کا چور ہے, معاف کیجیے گا مجھے, باقی ساری باتیں منواتے ہیں. کھانا وقت پر مجھے چاہیے, مرچے کم ہونی چاہیے, نمک کم ہونا چاہیے, پسند کا کھانا ملنا چاہیے, منواتے ہیں کہ نہیں؟ تو بھائی بات تو تلخ آ گئی, مجھے معاف کیجیے گا, یہ میرے گھر میں کس کا اختیار چلتا ہے میرا؟ اگر ان احکامات کی پاسداری نہیں کرا رہا تو یہ احکام, یہ جو نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہ کریں, ظالم کافر فاسق, یہ پھر کس کے لیے؟ میرے لیے. میں ایک ادارے کا سربراہ ہوں, میری دنیا جہاں کی باتیں میرا اسٹاف مانتا ہے. اگر اس ٹائم میں جو میرا اختیار ہے, اگر میرے اسٹاف سے میں اللہ کے احکامات پر عمل درآمد کرانے کی کوشش نہ کروں تو یہ میرے لیے. اور جن کو 22 کروڑ پر اللہ نے اقتدار دے دیا, ریاست مدینہ ریاست مدینہ ریاست مدینہ کے نعرے لگا کر جو آئے, اگر آج وہ اللہ کی شریعت کے احکام کے نفاذ کی کوشش نہ کریں تو یہ احکام ان کے لیے, سیدھی سی بات ہے. کوئی پیچھے بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس طاقت ہے, اگر وہ شریعت کے احکامات کے نفاذ کی کوشش نہیں کر رہا تو وہ طاقتور بھی کافر ظالم اور فاسق ہے. عمل کے اعتبار سے طاقت ہے تمہارے پاس, یہ میری ذات سے لے کے اوپر تک کی بات آ گئی. کہاں سے بات چلی تھی؟ شرک جہنم میں لے جانے والا ہے. ایک کھلا پکا عقیدے کا کافر مشرک ہوتا ہے, وہ تو ہے ہی ہے, ہمیں کہاں ڈرنا ہے؟ یہ عبادت والے پہلوؤں میں, اللہ کی محبت سب سے اوپر ہو, اللہ کی اطاعت سب سے اوپر ہو, کسی کی محبت اللہ کی محبت کے برابر, کسی کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے برابر آ رہی ہے تو ڈرنا چاہیے. یہ عملاً شرکی روش تو نہیں کر رہے اختیار. اور کیا ہوتا ہے جی؟ کچھ اعمال ہیں, مراسم عبودیت جنہیں کہتے ہیں, ڈائریکٹلی موڈس آف ورشپ جنہیں کہا جاتا ہے, وہ خالص اللہ کے لیے. سجدہ کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے. دعا کس سے؟ صرف اللہ کے لیے. قربانی صرف کس کے لیے؟ تو نظر اور نیاز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کوئی عمل نہیں کروں کس کو راضی کرنے کے لیے؟ ہاں, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب تو حالت یہ آ گئی, کچرا جو پڑا ہوا ہے جس کو اٹھوانا حکمرانوں کی ذمہ داری, اور ادا نہ کرو اور ان کو بغیرتوں کو یاد دہانی کرائی جائے, تو پھر جناب 6 افراد کھڑے ہو کر جی ہم کچرا اٹھوا رہے ہیں اور تصویر آ رہی ہے اخبار کے اندر. ڈوب مرنے کا مقام ہے یہ, تصویر کھینچوانے کا موقع ہے, فرض ادا کرو اپنا. جی ہاں, ہم غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے بھائی, اللہ قبول فرمائے. 6 غریبوں کو کھانے کھلائے, 12 کیمرے والے بلوا لی ہے کہ نہیں؟ ہاں جی, ہم نے پلاٹ دیا جی, ابا جان چھوڑ گئے تھے, بہن بھائیوں نے مشورہ کر کے جو ہے وہ ہبا کر دیا, بہت اچھی بات ہے, لیکن جو ہے وہ ہماری تصویر آنی چاہیے مسجد میں. یہاں تو خیر نہیں ہوتا, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, نہ ہم کبھی ہونے دیں گے ان شاء اللہ تعالی. جناب 20,000 روپے کا چندہ دیا جی, مولوی صاحب نام لے کے دعا کروائیے, چودھری صاحب نے جو ہے نا, حاجی صاحب نے, چودھری صاحب نے چندہ دیا ہے. تو بھائی اللہ کے لیے دیا, اللہ کے قبول, چودھری صاحب کا نام لینے کی ضرورت کیا پڑی؟ ٹھیک ہے جی, کافی ہے. اب سنیے احادیث اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام. یہ خطرے ہمیں بھائی, اللہ کا شکر ہے مسلمان الحمدللہ, ہم کلمہ توحید کے قائل الحمدللہ رب العالمین, مگر توحید کے عملی تقاضوں کو بھی تو سمجھیں. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مسند احمد کی روایت, من صلى يرائي فقد اشرك ومن صام يرائي فقد اشرك ومن تصدق يرائي فقد اشرك, جس نے دکھاوے کی نماز ادا کی اس نے شرک کیا, جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا, جس نے دکھاوے کا صدقہ دیا اس نے شرک کیا. یہ عقیدے کا نہیں, عمل کا ہے, اسی لیے علماء اس کو شرک خفی کہتے, مگر ہے تو صحیح. اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا, کیا بلیغ مثال ہے, یہ جو اندر کا شرک ہے نا, دکھاوا آ جانا. حضور نے فرمایا, دیکھو ایک آدمی نماز ادا کرتا ہے, اللہ اکبر, عام طور پر نماز ادا کرتا ہے, مناسب انداز سے رکوع کرتا ہے. مثلا سمجھنے کے لیے یہ حدیث کے الفاظ ہی تشریح ہے, 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ رہا ہے الحمدللہ. آج کوئی آ گیا, خاندان والوں میں سے آ گیا, دوست احباب میں سے آ گیا, رشتہ ڈالا ہوا کہیں تو انویسٹیگیشن کے لیے لوگ آ گئے, یا کوئی اور بات آ گئی, اس نے رکوع کر دیا 5 مرتبہ سبحان ربی العظیم والا, ٹھیک ہے, نماز پڑھ رہا ہے نا, رکوع کیا نا, کس کو کیا؟ اللہ کو. یہ 2 مرتبہ کا اضافہ سبحان ربی العظیم کس کے لیے کیا ہے؟ دوسروں کے لیے نا, کس کو پتا ہے یہ؟ اللہ کو پتا ہے. دوسروں کو ماشاء اللہ بڑا طویل رکوع کر رہا ہے, وہ تو خوش ہو کے جائے گا, انسپائرڈ ہو کے جائے گا. ادھر کیا ہو گیا؟ یہ شرک ہو گیا. اللہ کے رسول فرما رہے علیہ السلام, کہ بندہ رکوع کو طویل کرتا ہے، سجدے کو طویل کرتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں. استغفراللہ، اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس شرک کو پہچاننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا اندھیری رات میں کالی چٹان پر کالی چیونٹی کو رینگتے ہوئے دیکھنا مشکل. اندازہ کر رہے ہیں، کالی رات، کالی چٹان، کالی چیونٹی کو دیکھنا جتنا مشکل ہے اتنا اس کو پہچاننا مشکل ہے. بار بار توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے بڑا پیارا شعر کہ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا تعلق سے ذکر، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر ہے. اٹھتا ہے اندر سے کہیں بس میری تعریف ہو جائے، میری واہ واہ ہو جائے، لوگ میری کلیپنگ کر دیں، سپاس نامے پیش کیے جائیں اور میرا نام ہو، میرا چرچا ہو. یا آج کل کھوپڑی کا خناس کیا چل رہا ہے، سیلفی. کیا ہے سیلفی؟ میں کیسا لگ رہا ہوں، اسٹیٹس اپڈیٹ، انا للہ وانا الیہ، کیا ہے کیا آخر؟ میں کا مسئلہ ہے نا. سن، یہ کریز ہے بھائی دماغ کا، یہ خناس ہے. میری واہ واہ ہونی چاہیے، میری اپریسیشن ہونی چاہیے، میرا نام آنا چاہیے، مجھے نہیں پکارا گیا، میرا تذکرہ نہ ہوا. اللہ حفاظت فرمائے. جلسہ ہو رہا ہے، بلایا گیا لوگوں کو گفتگو کے لیے، کسی صاحب کے انٹروڈکشن میں، تعارف کرانے میں 3 کے بجائے 1.5 منٹ لگ گیا. بس 3 منٹ کے بجائے کتنا لگا؟ بورڈ کے چلے گئے کہ صاحب ہمارا تعارف صحیح نہیں کرایا. سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ ہر ایک کے اپنے مسائل ہیں. جو ممبر پہ کھڑا ہوا اس کے بیچارے کے اپنے مسائل ہیں. غریب کے دعا کیا کیجئے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور یہ بیان کرنا آپ کے لیے بعد میں، پہلے اپنے لیے. کھوپڑی کا خناس تو ہمارے ساتھ بھی لگا ہوا ہے نا، ہم بھی انسان ہیں. ہم کیا کہیں؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے. عرض کی گئی یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں، مگر میں نے اس کو مسلمان کر لیا ہے. یہ تو حضور کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آپ کے ساتھ تو لگا ہوا. حضور فرماتے ہیں مجرا دم ایسے وجود میں دوڑتا ہے جیسے کہ شیطان ایسے دوڑتا ہے جیسے کہ خون وجود میں دوڑتا ہے. اور ہماری اوقات کیا ہے؟ حضور کی دعا سنیں. کئی مرتبہ ذکر آیا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریا. اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے. حضور دعا کر رہے ہیں، یہ امت کی تعلیم ہے. اللہم طاہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے. وعملی من الریا، اور میرے عمل کو دکھاوے سے پاک کر دے. تو یہ کچھ مراسم عبودیت، خاص اعمال عبادت، نماز کے ارکان ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے صرف اللہ کے لیے، دعا ہے صرف اللہ کے لیے، قربانی ہے صرف اللہ کے لیے، کو نظر ماننی صرف اللہ کے لیے. ہاں، نیک عمل کر کے جس کے لیے دعا کرنی دعا کرے، اللہ قبول فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. اور عمل صرف اللہ کے لیے. یہ نیت بار بار نماز کی کرانے کی مشق کیا ہے؟ تاکہ اخلاص سے نیت پر توجہ رہے کہ جو عمل نیک کروں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. دکھاوے کا عمل بھی شرک ہے. یہ وہ خطرے والا پہلو جس پر میں نے زیادہ توجہ کرنا چاہیے اپنے اور آپ کے لیے. محبت تو پر اللہ کی ہو، اطاعت تو پر اللہ کی ہو، عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور مراسم عبودیت، خاص موڈس آف ورشپ، اعمال عبادت صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے. یہ پہلو ہمارے اعتبار سے اہم. ذکر آ رہا تھا اہل جہنم کا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. الذی جعل مع اللہ الہ آخر، وہ کہ جس نے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ٹھہرا لیا. فالقیاہ فی العذاب الشدید، پس تم اسے سخت عذاب میں ڈال دو. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. 2-3 منٹ میں آپ کے دوں گا انشاءاللہ، زیادہ تفصیل کا موقع تو نہیں. اس وقت جو چائنا میں مسئلہ ہوا ہے، اور ایک وائرس کے نتیجے میں جو اس وقت زندگی محال ہو چکی ہے، بہت خوبصورت گفتگو ہمارے بہت محترم ساتھی مفتی زبیر صاحب، میں بھی سن بھی رہا تھا آتے ہوئے، لیکن اتنا وقت نہیں کہ تفصیل میں بیان کر سکوں. بڑی اچھی انہوں نے توجہ دلائی، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہی توجہ ہم اور بھی جگہ دلاتے رہے، مگر ان کا بڑا اچھا ایک بیان سوشل میڈیا پر بھی آپ کو مل جائے گا. پہلی اصولی بات، اس طرح کے معاملات اللہ کی طرف سے تنبیہ بھی ہوتی ہے، عبرت بھی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی عذاب کا معاملہ بھی ہوتا ہے. البتہ جو کوئی بھی اس میں مبتلا ہے ہم آسانی کی دعا کریں, اسی کا وہاں رہنے والے کفار بھی ہوں گے وہاں رہنے والے مسلمان بھی, ہم ان کے لیے آسانی کی دعا کریں. پہلی بات, یہ کیفیات اللہ کی طرف سے عذاب کی بھی ہو سکتی ہیں, تنبیہات کی بھی ہوتی ہیں, عبرت دلانے کی بھی ہوتی ہیں. دوسری بات, اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی واضح احادیث میں تذکرہ ہے جب اس طرح کی وبا کہیں پھیل جائے تو حضور کی واضح حدیث, صحابہ کرام نے عمل کیا اس پر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, کہ جو لوگ وہاں ہیں وہ کہیں اور نہ جائیں اور جو باہر والے ہیں وہ اندر نہ جائیں. یہ اصول ہدایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے. ہاں ایک بہت حساس نقطہ ہوگا, یہاں جو لوگ ہیں جن کے بچے وہاں پڑھنے گئے ہوئے ہیں, جو تجارت کے لیے گئے ہوئے ہیں, ان کا کیا ہوگا؟ ایک گنجائش جو تمام اہل علم میں بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اگر اس نیت سے کہ باہر اللہ وہاں پہ رہنا امکان اس کا نہیں ہے اور جس معاملے کے لیے میں وہاں پر گیا وہ شاید پاسبل نہ ہو تو گنجائش ہے, باقی موت کے خوف سے کوئی وہاں سے نکلنا چاہتا ہے اس کی گنجائش نہیں. اللہ اکبر, یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. ہمارا ایمان ہے کہ موت اور زندگی کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہے حساس نقطہ, علماء تفصیل اور بیان کریں گے, لیکن اصولی ہدایت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فقط یہ ہے, جو اندر والے وہ باہر نہ جائیں اور باہر والے وہ اندر نہ جائیں. تیسری ہدایت, جو وجہ بنی ہے وہ چوہوں کا استعمال اور ان کے سوپ کا معاملہ, چمگادڑ کا معاملہ, ویڈیوز آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوں گی, سانپ بھی ماں پڑے, کتے بھی پڑے, یہ بھی پڑا وہ بھی پڑا. اللہ کا دین, دین فطرت, دین اسلام, پاکیزہ دین, حلال کا بھی حکم دیتا ہے اور طیب کا بھی حکم دیتا ہے, حلال کا بھی حکم دیتا ہے اور طیب کا بھی حکم دیتا ہے. یہ موقع ہے کہ اسلام کی اس خوبصورت تعلیم کو دنیا کے سامنے رکھا جائے. اگر آج دنیا کے اندر ڈبلیو ایچ او والے اور یو این او والے بیٹھ کر یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ کیا پلان بنایا جائے, کم سے کم وہاں والے باہر نہ آئیں اور باہر والے اندر نہ جائیں, تو بتاؤ دنیا لوٹ کر ادھر ہی آئے گی جہاں محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں تعلیم عطا کر گئے. دنیا دیکھ رہی ہے یہ گندگی کی چیزیں کھانا, یہ ناپاک چیزوں کا کھانا, اس سے اتنا بڑا معاملہ کہ 15 ممالک میں وائرس پہنچ چکا ہے اور ساری دنیا اس وقت جو ہے وہ کرائسس کے اندر گویا کہ محسوس ہو رہی ہے. تو بہت بڑا نقطہ ہے کہ اسلام کی پاکیزہ تعلیم, اسلام کا دین فطرت ہونا, وہ حلال اور طیب کا حکم دیتا ہے, حرام اور ناپاک سے منع کرتا ہے, اس کو دنیا کے سامنے اجاگر کیا جائے. ایک نقطہ جو مفتی صاحب نے بیان نہیں کیا, میں بیان کر رہا ہوں, وہ ہم بیان کرتے رہتے ہیں اکثر, سب لوگ ماسک استعمال کر رہے ہیں, یہ منہ ڈھانپ لیا نا لوگوں نے, اس منہ ڈھانپنے پر کسی کو اعتراض ہوا؟ یہ کروڑوں لوگوں نے منہ ڈھانپ لیا ہے, مردوں نے بھی اور عورتوں نے بھی. ایک وائرس کا مسئلہ جو جان کے جان لیوا ہے, اگر سارے کروڑوں لوگوں نے ماسک استعمال کر لیا, کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے, تو مسلمان بیٹی, مسلمان بہن, مسلمان عورت اپنی حیا کی حفاظت کے لیے اگر نقاب کرتی ہے اور چہرے کو ڈھانپتی ہے تو دنیا والوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ آخر ڈٹ کے بات کریں, جم کر بات کریں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اللہ عافیت فرمائے, آسانی فرمائے, حفاظت بھی فرمائے اور دین اسلام کی ان پاکیزہ تعلیمات پر پوری دنیا کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب